أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق الله العلي العظيم. ایک اور منتر سنوا. عزیزان گرامی، عزیزان ایمانی، برادران اسلامی، قرآن حکیم کی ان دو آیتوں کی روشنی میں ہمارا وہ سفر جاری ہے جو ہمیں روزانہ کم سے کم ایک قدم کربلا سے نزدیک کر دیتا ہے. یہ سفر معمولی سفر نہیں ہے، یہ محرم الحرام کی مجلس ہے، اور اس میں اخلاص کے ساتھ آپ کی شرکت، یہ آپ کو اس منزل سے نزدیک کرتی ہے جو منزل اس کائنات میں اس سے زیادہ بلند تر منزل اور عرش الہی سے قریب تر کوئی اور منزل نہیں. اس عالم ناسوت میں رہتے ہوئے، اس عالم ملک میں رہتے ہوئے ملکوت سے نزدیک ترین کوئی منزل ہے. مجھے معلوم ہے کہ بہت سے حضرات میرے اس جملے کو سمجھ نہیں پائیں گے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے. بہت سے حضرات یہ کہیں گے کہ اس میں مبالغہ ہے، محض عقیدت مندی ہے، ذاتی عقیدہ ہے. میں صرف یہی کہوں گا کہ اس وقت میں کسی مناظرے کی منزل میں نہیں ہوں. میری التماس یہ ہے کہ علمی انداز سے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. ذکر حسین سنے تو صحیح، ذکر حسین بیمار دلوں کی شفا ہے. ذکر حسین تاریک ذہنوں کی جلا ہے. یہ ذکر حسین ہے جو بتائے گا کہ اسلام کیا ہے، توحید کیا ہے، عادل کیا ہے، نبوت کیا ہے، امامت کیا ہے، آخرت کیا ہے، یہ ذکر حسین ہے جو بتائے گا ہماری نماز میں کیسا اخلاص ہونا چاہیے، یہ ذکر حسین ہے جو بتائے گا کہ اصلاً دوسری تمام عبادتوں میں اخلاص کا مرتبہ کیسا ہونا چاہیے. ذکر حسین ہے جو ہمیں عام سی عبادت سے بلند کر کے نسک تک پہنچائے گا. یہ جو اس آیت میں ہے، قل ان صلاتی و نسکی، میں عرض کر چکا ہوں کہ لفظ صلات کے مفہوم کو بھی ادا کرنے کے لیے ایک لفظ کوئی ہمارے پاس نہیں، مترادف جسے کہتے ہیں، اور نسک کے لیے اس سے زیادہ مشکل ہے. نسک اسی روٹ ورڈ سے نسیکہ لفظ ہے. چاندی جب نکلتی ہے زمین سے، معدن سے، کان سے، اور اس میں بہت سے دوسرے معدنیات شامل ہوتے ہیں، بہت سی چیزیں ملی ہوتی ہیں، جب اس کو صاف کر کے خالص چاندی بنائی جاتی ہے تو اس پروسیس کو کہتے ہیں نسیکہ. نسیک. اسی طرح جتنی بھی عبادتیں ہیں جب وہ خلوص کے پروسیس سے گزر کے بلند ترین منزل تک پہنچتی ہیں تو مناسک کہلاتی ہیں. لفظ مناسک، منسک، مناسک، یہ قرآن مجید میں طرح طرح سے آیا ہے یہ کلمہ. اور جو لوگ حج پہ جاتے ہیں بطور خاص، وہاں ارکان و اجزائے حج کو مناسک حج کہتے ہیں. یہ لفظ کہاں استعمال ہوا؟ مناسک جمع ہے منسک کی. اب حج میں صرف نماز تو ہے نہیں، ارکان حج کے طور پر تو نماز بہت مختصر سی ہے. یہ پنج وقتہ جو نمازیں ہیں نا، یہ تو اپنی جگہ ہے، مگر حج میں کئی رکعت نماز واجب ہے بتائیے. نہیں اتنا آپ کو معلوم ہے، آپ خاموش ہیں، آپ بتا نہیں رہے ہیں، ایک آداب مجلسی ہے، وہ اتنا تو معلوم ہے آپ کو. ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد. دیکھیے حج میں اور نماز میں بہت سے فرق ہیں، بظاہر جوہر میں دونوں ایک ہیں. یہ جو آپ دو رکعت نماز پڑھتے ہیں اور وہ جو آپ دو تین دن، چار دن یا پانچ دن حج میں گزارتے ہیں، دونوں اپنے جوہر میں ایک ہیں، حقیقت میں ایک ہیں، ظاہری طور پر دونوں میں بہت سے اختلافات ہیں. فقہ نماز کے حدود کو بیان کرنے کا متکفل ہے، علم فقہ اور فقیہ. حج کے ظاہری احکام بیان کرنے کا متکفل ہے، یعنی ذمہ دار ہے، فقیہ اور علم فقہ. یہ عرفان ہے جو بتاتا ہے کہ دونوں میں داخلی وحدت کیسی ہے. یہ علم عرفان کا دائرہ ہے جو یہ بتاتا ہے کہ نماز میں اور حج میں، نماز میں اور روزے میں، نماز میں اور اعتکاف میں، ان سب میں، یہ جتنی عبادتیں، ان میں وحدت کا رشتہ ہے. روح ایک ہے، حقیقت ایک ہے، مگر ظاہری شکلیں الگ الگ ہیں. تو بہرحال نماز میں زیادہ تر کچھ کہنا ہے، تکبیر کہنی ہے، اس کے بعد قیام کی حالت میں قرأت کرنی ہے، رکوع میں جھکے، اس کے بعد وہاں بھی ذکر کرنا ہے، رکوع سے اٹھے پھر کچھ ذکر مستحب صحیح کرنا ہے، پھر سجدے میں گئے وہاں ذکر کرنا ہے،
बैठ
जाए सजदे से उठे तो सजदों के दरमियान जिक्र है, इस्तफार है, सनाए इलाही है, फिर सजदा है, फिर उठे, फिर खड़े हो, हर हालत में जिक्र है और ज्यादातर वाजिब और उसके बाद मुस्तहब। हज में कहना कम है, करना ज्यादा है। कहने का अंसुर बहुत कम है हज में। क्या चीजें पढ़ना वाजिब है बताइए? एक तलबिया वाजिब है, जिस वक्त एहराम बांध रहे हो, नियत एहराम का बांधना और तलबिया लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ये वाजिब है। और उसके बाद क्या वाजिब है? सब मुस्तहब है। अरफात की दुआएं सब मुस्तहब, मुज़दलिफा में जिक्र सब मुस्तहब, मिना में जिक्र सब मुस्तहब, तवाफ की हालत में जिक्र सब मुस्तहब, सही की हालत में जिक्र सब मुस्तहब, सिर्फ तवाफ के बाद दो रकात नमाज, नमाज तवाफ वाजिब है। तो गोया हज में नमाज दो रकात, पांच वक्त की नमाजें तो आप पढ़ेंगे, वो अपनी जगह वाजिब है। आप हज के हालत में हो या ना हो, नमाज पांच वक्त की अपनी जगह। लेकिन हज में ये दो रकात नमाज तवाफ के अलावा क्या है? खुद तवाफ करना है, सही करनी है, कुर्बानी करनी है, रमी जमारात करना है, तवज्जो है, अरफात में जाना है, कयाम करना है, मुज़दलिफा में कयाम करना है, यानी नमाज में कहना है, हज में करना है, और वो भी उस इखलास के साथ कि इन तमाम अमाल का नाम मनासिक रखा गया, खुलूस के साथ रास्ता चल रहे हैं, खुलूस के साथ कयाम है। भाई अरफात में बैठे हैं किस लिए? मौला का हुक्म है बैठे, अल्लाह सुभानहु व तआला का हुक्म है बैठे। ये क्या कर रहे हैं? तीन सुतून है, इन्हें जाके कंकरियां मार रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? जो हजरात हर चीज को अपनी जाहिरी सतही अक्ल अमली से जस्टिफाई करना चाहते हैं, जाहिरी सतही अक्ल अमली से साबित करना चाहते हैं कि इसमें यह हिकमत है, इसमें यह हिकमत है, इसमें यह हिकमत है, ये कोशिशें ना करें। हमारे तमाम अमाल और वजायफ की हिकमत बस एक होनी चाहिए, मौला का हुक्म है और हमें करना है। इस ये करने से हमें क्या फायदा होगा? इसका मतलब अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। लोग पूछते हैं इसमें हमारा क्या फायदा है, इंसान का क्या फायदा है? बशर हर अमल में इंसान के लिए फवायद हैं, और एक नहीं एक से ज्यादा तह दर तह हिकमतें और मसलहतें हैं, मगर हमें अपनी नीयत इतनी खालिस रखनी है कि उसने फरमा दिया है तो बस। हर चीज की इल्लत शरियात में इबादात में बतौर खास जब भी क्यों का सवाल हो, नमाज क्यों पढ़नी है? हुक्म मौला है इसलिए पढ़नी है। रोजा क्यों रखना है? बहुत से लोग हर साल माह रमजान मुबारक से पहले माशाल्लाह मकाले छपना शुरू हो जाते हैं, साइंसदानों ने ये फायदे बताए हैं भूखे रहने के, शुगर कंट्रोल हो जाएगी। ए सुभान अल्लाह, क्या फिरासत दीनी है। रोजा रखना है इसलिए कि हक सुभान हुआ ताला ने कहा है रोजा रखो, रोजा रख रहे हैं। अगर साइंसदान ने वाजिब किए होते रोजे तो आप साइंसदान से पूछते हैं कि रोजे के फवायद क्या हैं? आपका बहैसियत मोमिन, गौर कीजिएगा जो अर्ज कर रहा हूं, बहैसियत मोमिन ईमान लाए हैं ना, قال اللہ قال رسول اللہ پر ایمان لائیں تو بحیثیت مومن ہر وائی کا جواب ہر کیوں کا جواب صرف ایک آپ کے پاس ہونا چاہیے، حکم مولا ہے हमें ये काम अंजाम देना। ये दो पहाड़ियों के दरमियान किस लिए चल रहे हैं? कुछ देर तक तो सुकून से चलते हैं, कुछ देर तक इस तरह चलते हैं कि जैसे हरवाड़ा जिसे कहते हैं, एक खास अंदाज से। ये क्या अंदाज है? ये जुनून है, दीवानगी है। हाँ, जुनून है और दीवानगी है, लेकिन बड़ी मारिफत के साथ। इश्क इलाही है, हुक्म इलाही के आगे सर तस्लीम। तो ये तीन दिन या चार दिन या पांच दिन जो हज में गुजारते हैं आप, मनासिक हज, इसमें एक कुर्बानी है, लेकिन मनासिक हज में एहराम बांधने से लेकर और इख्तिताम तक, ज़ियारत वदा तक और तवाफ वदा तक, सब अरकान व अज्ज़ा मनासिक हज कहलाते हैं, और उसमें तकरीबन जिंदगी की तमाम एक्टिविटीज शामिल हो जाती हैं। सोना भी है, जागना भी है, और कयाम भी है, और सफर भी है। ये कहलाते हैं मनासिक। इस मनासिक के मफहूम को और आम करें, जिंदगी का हर अमल शामिल मनासिक हो सकता है। और अगर ये मनासिक हक सुबहानहु व तआला के लिए खालिसतन हो, यानी मसलन आप मजलिस में तशरीफ लाए हैं, मजलिस में तशरीफ लाने का हदफ व मकसद बस यही हो कि हम खुदा की खातिर मजलिस हुसैन में जा रहे हैं, और बस कोई मसलहत ना हो, कोई और मसला। मजलिस में जाएंगे तो फलां से मुलाकात हो जाएगी, एक सोशल गैदरिंग हो जाएगी, सलाम अलैक हो जाएगी, हम इनके यहाँ मजलिस में नहीं जाएंगे, उनके यहाँ मजलिस में जाएंगे, उनसे हमारे ताल्लुकात ज्यादा हैं, इनसे हमारे ताल्लुकात कम। तो आप इनकी उनकी मजलिस में जाइएगा तो ताल्लुकात के तहत जाइएगा, हुसैन की मजलिस में जब जाइए तो खुदा की खातिर जाइए। इसे मिजाज बनाए। जाकिरीन जिक्र करें तो इखलास के साथ, उसमें ये शायबा शामिल ना हो के हमें मजमे से दाद कितनी मिलेगी। जाकिरीन सोज खान हो, नवा खान हो, मरसिया खान हो, खतीब हो, हमें दाद कितनी मिलेगी, किससे दाद चाहिए? मजमे से। जिक्र किसका है? जिक्र किसका है? या बाज हजरात सामेईन, अब अजीब कैफियत है, ये जुमले भी कह लेने दीजिए, बर्दाश्त कर लीजिए। मुहासिबा करते रहना चाहिए। उमूमन कहीं ना कहीं जाकिरीन के जहन में ये बात जरूर आ जाती है कि हमें ऐसी तकरीर करनी है कि मजमा खुश हो जाए, और मजमे में जो लोग आते हैं उनमें उमूमन ये महसूस किया जाता है कि अब वो मेंबर से कुछ सीखने के लिए नहीं तशरीफ लाते, वो समझते हैं कि उन्हें जो कुछ मालूम है पहले से वो अपनी जगह परफेक्ट है। देखें ये जाकिर पढ़ता क्या है। ये है कैफियत। देखें ये जाकिर क्या पढ़ता है, देखें ये क्या बयान करते हैं, कैसा बयान करते हैं, उसके बाद मुहाकिमा शुरू होता है। नहीं, ये तो ठीक नहीं पढ़ा, ये तो आज तक हमने सुना नहीं था, ये कैसे पढ़ दिया। बस इसके आगे और जितने और जिस किस्म के जुमले होते हैं मैं दोहराना नहीं चाहता। खुदा का शुक्र अदा कीजिए कि हुक्म परवरदिगार से सबसे बड़े मुअल्लिम इंसानियत और मुरब्बी बशरियत खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने जो सबसे बड़ी मुस्तकिल और पायदार और लाजवाल एक थकाफती विरसा छोड़ा है वो ये मिंबर है। ये मिंबर जो हर मस्जिद में पाया जाता है, इस मिंबर को मिंबरे रसूल कहते हैं ना। मिंबरे रसूल तो वो था जो हुजूर ने बनवाया था और उस पर खुद खुतबा इरशाद फरमाते थे। तो ये तो मिंबरे रसूल नहीं है, जो मस्जिदों में है वो तो मिंबरे रसूल नहीं है। फिर ये क्या है? ये उस मिंबरे रसूल की शबीह है। जो लोग शबीहों को बर्दाश्त नहीं करते उनसे जाके कहिए कि हर मस्जिद में एक शबीह रखी है। हर मस्जिद में एक शबीह मौजूद है। ये शबीह है मिंबर पैगंबर है। मस्जिद में भी मिंबर बनवाया हुजूर ने, और सहरा में कयाम किया तो वहां भी मिंबर बनवाया। कुछ और नहीं बनवाया, क्या बनवाया? मिंबर। इसके मानी है, याद रखो वहशियों, दीवानों, जाहिलों, नादानों, इंसानों, अगर तुम्हें वीरानों को तहजीब की आमाजगाह बनाना है तो मिंबर का सहारा लेना पड़ेगा। सहरा में मिंबर बनवाया है पैगंबर। सहरा में मिंबर और बना रहे हमारे पैगंबर। तो ये मिंबर, इसे अपना महकूम ना बनाइए, खुद को इसके महकूम बनिए। आप मिंबर के बयानात इस नुक्ते नजर से न सुनने के लिए तशरीफ लाया करें या ले जाया करें कहीं भी, कि आप डिक्टेट करेंगे और पढ़ने वाला आपकी मर्जी के मुताबिक पढ़ेगा। आप इस इरादे से जाए, इस खुजू के साथ, इस खुशू के साथ, ये काबिलियत पैदा करके। काबिलियत के मानी क्या है समझ रहे हैं आप? उर्दू में आम जो मुहावरा है काबिलियत का, यानी आलिम होना। जो इस्तिलाह है फलसफे की काबिलियत, वो ये है कि किसी चीज के कबूल करने की सलाहियत होना। काबिल इसमें फाइल है, काबिल यानी कबूल करने वाला। तो काबिलियत लेकर जाएं, इस्तेदाद लेकर जाएं कि जो वहां से सालिह पैगाम मिलेगा वो हम कबूल करेंगे। नहीं ये कि हम आज जा रहे हैं टेस्ट करने के लिए, देखें ये जाकिर कैसा पढ़ता है, वो जाकिर कैसा पढ़ता, वो आलिम कैसा पढ़ता है। जाहिर है सब मासूम नहीं है, गैर मासूम है। जहां तक उनकी जबान से मासूम का पैगाम मिल जाए कबूल कर लीजिए। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले। तो ये मजलिसों में शिरकत भी, मजलिसों में बयान भी, और शिरकत भी इखलास के साथ। अगर ये इखलास के साथ होगा तो ये भी जुज़ नुसुक है। इन्ना सलाती व नुसुकी व महया व ममाती लिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरी सलात, मेरी तमाम इबादतें और मेरी कुर्बानी और मेरी पूरी जिंदगी और मेरी मौत सब अल्लाह के। अजब मकाम है, अजब मकाम है। यह आयत अपना मतमह नजर बना लीजिए, हर वक्त ये कलिमात कुरान मजीद के आपकी आंखों के सामने रहे और ये आवाज वही आपके कानों में गूंजती रहे, बल्कि गोशे दिल में गूंजती रहे। हमें जो कुछ करना है उस परवरदिगार के लिए करना है, क्योंकि वो खालिक है हमारा। कल एक बहस इल्मी छिड़ गई थी, और बस बहसें छेड़ तो देता हूं मैं, लेकिन वक्त की महदूदियत है इसलिए मुकम्मल नहीं हो पाती है अक्सर। सिर्फ जस्तजू बेदार जरूर हो जाती होगी कि यहां पर इसी आयत के जिम्न में मुफस्सरीन ने और कलामी और हकीमाना जौक रखने वालों ने, यानी जिनका फिलोसफिकल टेस्ट है, उन्होंने इसके जिम्न में ये बहस छेड़ दी कि इंसान मुख्तार है या मजबूर। हम अपने तमाम आमाल अपने इख्तियार से बजा लाते हैं, अपने तमाम अफ़ाल अपने इख्तियार से बजा लाते हैं या मजबूर हैं। اور جو کچھ بھی ہم بجا لاتے ہیں یہ فعل جو ہم انجام دیتے ہیں, کوئی بھی فعل, یہ فعل ہمارا ہے یا دراصل یہ تخلیق ہے باری تعالیٰ کی. اب ظاہر ہے کہ جن حضرات نے بھی ایک صلوات پڑھتے ہوئے آگے تشریف لیا, صلوات پڑھتے ہوئے کچھ ممبر سے قریب آ جائیں, دیکھیے میں کئی مرتبہ ممبر سے بحث کر چکا ہوں نسبتاً محوری موضوع بنا کر بھی, اور مسئلہ ہے میں چونکہ کوئی فلسفی ہو یا نہ ہو, ہر فرد بشر کے دل و دماغ میں جبر و اختیار کی بحث مسلسل چلتی رہتی ہے, کوئی اسے ایکسپریس نہ کر سکے, بیان نہ کر سکے کیونکہ بیان کی قوت نہیں ہے, مگر دل میں اور دماغ میں یہ سوالات ضرور ہوتے ہیں. ایک مزدور مزدوری کر رہا ہے اور کبھی کبھی وہ پوچھ لیتا ہے, کوئی ملتا ہے, مجھ سے بھی پوچھا ہے لوگوں نے, مولانا آخر پروردگار نے ہمیں ایسی زندگی کیوں عطا کی, یا گلا ہے شکوا ہے. کھیت میں مزدوری کرنے والا بھی فلاسفر نہیں ہے, مگر وہ یہ سوچتا رہتا ہے کہ میں کیا ہوں, یہ سب کیوں کر رہا ہوں, میں مجبور ہوں یا مختار ہوں. تو یہ سوال ہر دل اور ہر دماغ سے جڑا ہوا ہے, اور اس میں جو دنیا کے فلاسفہ ہیں ان میں سے بیشتر وہ ہیں جو انسان کو مجبور سمجھتے ہیں, غرض کر دوں میں, اور دنیا کے جو فلاسفہ ہیں, فلاسفرز, تھنکرز, انٹلیکچوئلس, ان کا معلوم ہے اپروچ کیا ہے, کچھ تو بیشتر انسان کو مجبور سمجھتے ہیں, اور وہ انٹلیکچوئلس, وہ فلاسفرز جو کسی نہ کسی پولیٹیکل سسٹم کے بھی وفادار ہوتے ہیں, وہ انسان کو نہ صرف یہ کہ مجبور سمجھتے ہیں بلکہ مجبور بناتے بھی ہیں, مجبور بناتے بھی ہیں. بس اس چھوٹے سے فقرے میں بہت بڑی بات گزارش کر دی میں نے, اس سے زیادہ ظاہر ہے پولیٹکس میرا میدان نہیں ہے, لیکن جو زندگی سے جڑی ہوئی باتیں ہیں, مجبور سمجھتے ہیں اور مجبور بناتے ہیں. اور خدا کی قسم یہ خدا کے فرستادہ پیغمبر ہوتے ہیں, نبی ہوتے ہیں, اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں جو مجبور انسانوں میں بھی اختیار کی روح بھر دیتے ہیں. مجبور انسانوں میں بھی اختیار کی روح بھر دیتے ہیں. اس لیے اس آیت کے ضمن میں یہ تصور نہ فرمائیں کہ اللہ فرما رہا ہے اے نبی آپ یہ کہہ دیجئے کہ ہمارے سارے افعال دراصل اللہ کی تخلیق ہیں, اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اے نبی آپ یہ پیغام دیجئے کہ ہم نے تمہیں اختیار دیا ہے, اب تم اپنے ارادے سے اپنی صلات ہماری نظر کرو, اپنے نسک ہماری نظر کرو, اپنی زندگی ہمارے لیے مخصوص کرو, اپنی موت ہمارے لیے مخصوص کرو. جبر نہیں, اختیار. ہاں یہ ضرور ہے وہ رب ہے, رب, رب صرف خالق نہیں ہے, رب بھی ہے. تربیت کے انداز معلوم ہے, یہ مثال میں اس سے پہلے بھی شاید دو ایک مرتبہ دے چکا ہوں, بچوں کی تربیت میں ہم نے اپنے بزرگوں کو تو یہ دیکھا تھا کہ اخلاقی صفتیں پیدا کرنے کے لیے انسان میں بڑی حد تک خود غرضی پائی جاتی ہے, خود غرضی اور خود پرستی پائی جاتی ہے سب میں کم و بیش, اور اس دنیا میں ہمیں بھیجا ہی اس لیے جاتا ہے تاکہ ہم خود پرستی اور خود غرضی کے دائروں سے نکل کر خدا پرستی اور خدا طلبی تک پہنچ سکے.
سبحان اللہ.
یہ مشق اور ریاض ہے, یہ سفر طے کرنا ہے, یہ قلب ماہیت ہونی ہے. تو بہرحال جو اساتذہ تھے اور جو گھر کے بزرگ تھے وہ کیا کرتے تھے, بچوں میں اخلاقی خوبیاں شروع سے انکلکیٹ کرتے تھے, تخم ریزی کرتے تھے, بیج بوتے تھے, بیج بوتے تھے. کیسے؟ اب بچہ ہے, جو چیز اسے نظر آتی ہے وہ سمیٹ لیتا ہے, یہ میرا یہ میرا یہ میرا. اب وہ کیا کرتے تھے, باہر سے وہ چیز لائے, مٹھائی فرض کیجیے, لے آئے اور بچے کو دی, اور اس کے بعد خود ہی طرح طرح سے بچے بن کے منہ کھول کے کبھی کبھی بیٹا ہمیں بھی تو کھلاؤ. سبحان اللہ, آپ بڑے, آپ نے لا کے دیا اور پھر آپ اسی بچے سے کہنے ہمیں بھی کھلاؤ. یہ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ صرف لینے کی عادت نہ پڑے, دینے کی بھی عادت پڑ جائے. بیٹا بھائی کو دو, بہن کو دو, دوسرے بچوں کو دو, لاؤ ہمیں کھلاؤ. خود ہی لا کے دیا ہے اور خود ہی پھر بچے کے ہاتھ سے کھا رہے. بچے بن کے بڑے بچوں کو اس طرح بڑا بناتے تھے. اخلاقی تربیت, اخلاقی تربیت. تو یہ جو تربیت کا انداز ہمیں سکھایا گیا, اس سے ملتا جلتا پروردگار کا انداز ہے. زندگی دیتا ہے پھر کہتا ہے اپنی زندگی ہماری نظر کا. صلوات پڑھ دیجئے محمد علیہ وسلم. ہمیں زندگی کس نے دی ہے؟
واہ واہ واہ.
کس نے دی ہے یہ زندگی؟ یہ وجود کس نے عطا کیا ہے؟
واہ واہ واہ.
کس نے دی ہے زندگی؟
واہ واہ.
سائنسدانوں نے.
سبحان.
کس بازار میں بکتی ہے زندگی؟
سبحان اللہ.
کس دکان سے لائے ہیں آپ زندگی؟
سبحان.
اسی نے زندگی عطا کی ہے اور وہی تعلیم دے رہا ہے کہ ہم نے جو زندگی عطا کی ہے اب ہمیں واپس دو. ہم نے بے طلب دی تھی تمہیں, اور اب ہم طلب اس لیے کر رہے ہیں کہ تم کو زندگی کے ساتھ اختیار بھی دیا ہے, اب تم اپنے اختیار سے ہمیں عطا کرو. اپنے اختیار سے دو, اپنے شوق سے دو, اپنے ارادے سے دو, اپنی مرضی سے دو. اور یہی سب سے بڑی انسان کی آزمائش ہے. اور یہی دو طرح کے انسان ہمیں ملتے ہیں. کچھ وہ انسان ہیں, کچھ وہ انسان ہیں جو اس لطافت کو, اس ظرافت کو, اس نزاکت کو, اس دقیق نقطے کو نہیں سمجھ پاتے اور اپنی خود غرضی یا خود پرستی یا دنیا پرستی یا دنیا طلبی میں غرق رہتے ہیں. اور کچھ وہ ہیں جو اس نقطے کو سمجھ جاتے ہیں تو پھر ان کا انداز اتنا بلند ہوتا ہے, اتنا بلند ہوتا ہے, اتنا بلند ہوتا ہے کہ وہ خود گواہی دیتا ہے کہ تم تو اس منزل پر آ گئے ہو کہ وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. تم کچھ سوچتے بھی نہیں ہو مگر وہی سوچتے ہو, وہی چاہتے ہو جو میں چاہتا ہوں.
اللہ
اللہ. ہیں ایسے افراد. اب دیکھیں یہ ہر منزل جو ہے بہت تفصیل طلب ہے, بہت وقت چاہیے بیان کے لیے. مگر میں اکثر یہ کہتا رہتا ہوں کہ یہ جو فضائے مجلس ہے یہ بڑی پربرکت ہوتی ہے. خدا کی قسم, خدا کی قسم, یہ فضائے مجلس, یہ فرش عزا, یہ ممبر اور یہ فضا اتنی پربرکت ہوتی ہے کہ بہت سے دقیق ترین علمی نقطے جو حوزہ علمیہ میں, مدرسوں میں, یونیورسٹیز میں سمجھنے اور سمجھانے میں نہ جانے کتنا وقت صرف ہوتا ہے, وہ یہاں چند لمحوں میں آپ تک منتقل ہو جاتی ہیں. چند لمحوں میں منتقل ہو جاتی ہیں باتیں. بہرحال میں اکثر جہاں اختیار اور جبر کی بحث چھڑ جاتی ہے تو مجھے یہ شعر پسند بہت ہے. میں کئی مرتبہ ممبر سے دہرا چکا ہوں, پھر آج دہرا رہا ہوں. ہر چند کے جناب مولانا شیخ امام بخش ناسخ لکھنوی کو زبان کا شاعر سمجھا جاتا ہے، مگر ایسا حکیمانہ شعر کہا ہے کہ اس پر نہ جانے کتنی طویل حکیمانہ و فلسفیانہ نظمیں قربان کی جا سکتی ہیں. اس میں شعری حسن بھی ہے، زبان کا حسن بھی ہے، اور مضمون مکمل ہے. دو مصروں میں کوئی 200 صفحے کا مضمون سمیٹ کے رکھ دیا. وہ فرماتے ہیں کہ چلا عدم سے میں جبرن، اب یہ ضرور میری طرف سے جبر ہے آپ پر کیا آپ لندن میں ہیں اور میں لکھنؤ کے دبستان لکھنؤ کے بانی کا شعر آپ کو سنا رہا ہوں، ناسخ جیسے استاد کا. بہرحال تو فرما گئے ہیں کہ چلا عدم سے میں جبرن تو بول اٹھی تقدیر، چلا عدم سے میں جبرن تو بول اٹھی تقدیر، بلا میں پڑنے کو کچھ اختیار لیتا جا.
بلا میں پڑنے کو کچھ اختیار لیتا جا.
واقعاً اردو شاعری میں، پوری اردو شاعری میں موضوع جبر و اختیار پر یہ شعر بے نظیر ہے. حالانکہ دوسرے لطیفانہ انداز سے بہت سے شعرا نے جبر و اختیار پر، بلکہ جبر و اختیار کا مضمون تو بہت ہی مبتذل مضمون ہے، پامال مضمون ہے. کوئی شاعر ایسا نہیں ہے کہ جس کے یہاں جبر و اختیار کا مضمون نہ ہو. ارے بھائی وہ بھی جبر و اختیار ہی تو ہے. لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے، یہ کیا ہے؟ جبر کا اعتراف ہے، گلہ ہے، شکوہ ہے کہ ہم اپنی خوشی سے تھوڑی آئے. تو اکثر شعرا کے ہاں جبر کا مضمون موجود ہے، مگر شیخ امام بخش ناسخ قابل داد ہیں کہ انہوں نے 2 مصروں میں مکمل بات کہی، اور ایسے حسن سے کہی ہے کہ اس مضمون کے اگر فلسفیانہ نقطہ نظر سے بھی آپ مقالہ لکھیں جبر و اختیار پر، تو جو کلیدی الفاظ ہیں وہ سب موجود ہیں یہاں: تقدیر، جبر، اختیار، بلا. بلا کس معنی میں؟ عربی میں بلا کہتے ہیں صرف مصیبت کو نہیں، آزمائش کو. آزمانا ابتلا یعنی آزمائش، واضح ہے؟ ابتلا یعنی آزمائش. تو بلا میں پڑھنے کو یعنی آزمائش میں پڑھنے کو. اور ہمارے یہاں پھر چلا یہ فعل، اب میں تو جس انداز سے تجزیہ کرتا ہوں تو یہ چلا فعل لازم ہے کہ متعدی، اور فعل بحیثیت فعل اختیار پہ دلالت کرتا ہے یا جبر پر، کتنی بحثیں ہیں. تو اگر خالص لسانی نقطۂ نظر سے تجزیہ کیا جائے تو کس قدر طویل بحث ہوگی، لیکن بہرحال اس میں ایک پیغام ہے کہ چلا عدم سے میں جبرن تو بول اٹھی تقدیر، بلا میں پڑنے کو کچھ اختیار لیتا جا. اختیار دیا گیا ہے ہمیں، اختیار ہے، کچھ اختیار ہے. اس اختیار کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. جب بھی کوئی انسان، دیکھیے، جب جو بھی جبر کا قائل ہو، وہ ایک بات یاد رکھے کہ ہر انسان کی کیفیت یہ ہے کہ انسان جب کچھ عمل انجام دینا چاہتا ہے، کوئی قدم اٹھانا چاہتا ہے، تو سوچتا ہے کہ میں اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں. اور جب کہیں جا کر کامیاب ہوتا ہے یا ناکام ہوتا ہے، اگر کامیاب ہوتا ہے تو مسرت کا احساس کرتا ہے، دوسروں سے تحسین طلب کرتا ہے، اس لیے کہ میں نے کیا اچھا کام انجام دیا. اور جب کہیں ناکامی ہوتی ہے تو محاسبہ کرتا ہے کہ میں، مجھ سے کہیں غلطی ضرور ہو گئی. انسان فطری طور پر، وجدانی طور پر محسوس کرتا ہے کہ وہ مختار ہے، وہ صاحب اختیار ہے، یعنی کہ وہ مجبور محض ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. ایک حد ضرور ہے، بس وہی حد ہے جو ممکن کی حد ہوتی ہے. بہت دقیق بحث ہو جائے گی، واجب و ممکن، ممکن اور واجب، وہ سرحدیں اپنی جگہ ہیں. اور اس سے بھی ذرا کھل کر، ایک شاعر اہل بیت نے 4 مصروں میں فلسفہ جبر و اختیار کو جو بیان کیا ہے، وہ بھی آپ کے لیے پیغام ہے. ہمت نہ ہاریے گا، حوصلہ بلند رکھیے گا، दुनिया आपको मजबूर समझती है और मजबूर जितना समझती है उससे ज्यादा मजबूर बनाने की कोशिश करती है। आप अपने इख्तियार का मुजाहरा कीजिएगा। एक शायरे अहले बैत ने ये चार मिसरे कहे हैं कि हर चंद के जबर खश्ते बुनियादी है, हर चंद के जबर खिश्ते बुनियादी है, कुदरत ने मगर राह भी दिखला दी है। उठे तो दो आलम को मुसख्खर कर ले, इतनी हद जंजीर में आजादी है। उठने की हिम्मत रहे, हौसला बुलंद रहे, हिम्मत ना हारे, हौसला पस्त ना हो। और बस एक जुमले में गुफ्तगू को महवरी मौजू से जोड़ दूं, इतने फलसफियाना मबाहिस के इशारे काफी हैं, अब इससे ज्यादा थोड़ी। कल मैं अर्ज कर रहा था कि जितने जबर के हदूद और हिसार हो सकते हैं सब आका हुसैन ने तोड़े। और आज एक मिसाल अर्ज कर रहा हूं, जो कल मसायब में तिश्ना रह गई थी गुफ्तगू। अमूमन चार मुहर्रम को लोग होर के मसायब पढ़ते हैं, होर का तस्करा सुनते हैं। मैंने अली इब्ने होर का बयान किया था, मैं इस वक्त मसायब अभी नहीं गुजारिश करना चाह रहा हूं, चंद लम्हे और आपके लेना चाहूंगा बयान फजाइल के बाब में। लेकिन याद रखिए, हुसैन वो परवरदिगार इख्तियार है जिसने हुर नामी मजबूर को मुख्तार बना दिया। कल मैंने
नारे तकबीर
अल्लाह
नारे रिसालत
या रसूल अल्लाह
नारे हैदरी
या
तवज्जो फरमा रहे हैं आप। बहस कहां तक पहुंची? अगर बहस सिर्फ सरकार सैयदुल शुहदा तक रहे तो आप कहेंगे हुसैन नूरे मुजस्सम, हुसैन नूरे किबरिया, हुसैन फरजंद जहरा, हुसैन फरजंद मुस्तफा, हुसैन फरजंद अली, हुसैन मासूम, हुसैन हुज्जत खुदा, हुसैन इमाम बरहक। हम हुसैन तो नहीं बन सकते। यजीद हो वक्त का हुक्मरान, ताहूतियत का परचम बुलंद हो रहा हो, दुनिया में हर तरह से जुल्म और जबर और सितम हो रहा हो, तो हमारे अंदर मुमकिन नहीं है कि हम हुसैन जैसा इकदाम कर सकें और हम दुनिया को छोड़ के आखिरत कबूल कर सकें। अगर बात सिर्फ हुसैन तक रहती तो उज्र मौजूद था। हुसैन ने होर को कैसा बाख्तियार बना दिया। हम पर और आप पर होर ने हुज्जत तमाम कर दी।
सही।
और होर की तरबियत किसने की? हुसैन इब्ने अली। हाँ, ये जरूर है, ये जरूर है, यही इसी को तो कहते हैं मौजजा। आप अजब अंदाज के मौजजात सुनना चाहते हैं? एक इंसान पैदा कहीं हुआ, किसी की आगोश में तरबियत पाई, किसी दूर दराज शहर में रहा और जनाब वाला किसी का मुलाजिम है, जाहिर सिस्टम का हिस्सा था ना, नहीं, उस वक्त के एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा था, उस वक्त के सिस्टम का हिस्सा था। और सरकार अबू अब्दुल्ला कहां है? मदीने में। और कहां है? कूफे में। जो उधर के आने वाले इंसानों की तरबियत करने वाले होते हैं और जब वो इरादा कर लें किसी की तरबियत का, तो एक घूट पानी पिला के किस्मत बदल देते हैं। या चंद जुमले गुफ्तगू करके, ये हम है कि हमें किसी बच्चे को पढ़ाने के लिए या किसी बड़े को पढ़ाने के लिए वक्त चाहिए। हाँ चाहिए, आम इंसान को वक्त चाहिए, पढ़ने के लिए भी पढ़ाने के लिए भी। शजर इल्म यूं ही शजर सायदार नहीं बनता। इल्म के लिए वक्त भी जरूरी है, किसी इल्म में कमाल और महारत के दर्जे तक पहुंचने के लिए। कभी ये ना सोचिएगा कि रात भर में अल्लामा हो जाएंगे। نہیں بہت بڑی غلطی ہوگی, ہونا چاہیے ہم وقت بسر کرنا ہوتا ہے. کسی بھی علم میں درجہ مہارت اور درجہ کمال تک پہنچنے کے لیے وقت چاہیے. خود امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات میں یہ موجود ہے کہ دیکھو اگر تمہیں علم حاصل کرنا ہے تو وقت دو, وقت عمر نظر کرو. تو یہ ہمارے لیے, مگر اگر وہ کسی کی قسمت بدلنا چاہیں, وہ تربیت کرنا چاہیں, تو یا تو ایک گھونٹ پانی پلا کے شخصیت بدل جاتی ہے, یا چند فقرے گفتگو کر کے, جس کی مثال زہیر قائن ہے. حضرت زہیر مشہور یہ ہے, اب یہ فقرہ جو ہے کتاب تاریخ طبری اٹھا کے دیکھ لیجئے گا, اس میں لکھا ہوا ہے کہ زہیر قین شیعیان عثمان میں سے سمجھے جاتے تھے, عثمانی سمجھے جاتے تھے, یعنی گویا شیعیان علی ابن ابی طالب میں سے نہیں تھے, یا شیعیان علی ابن ابی طالب میں شمار نہیں ہوتے تھے, اور وہ کوفے میں رہتے تھے. اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ دراصل زہیر کو مکے بھیجا تھا اسی سسٹم نے, اور وہ مکے سے جب سرکار سید الشہداء نکلے ہیں تو جلدی سے حج تمام کر کے زہیر سرکار سید الشہداء کے قافلے کے پیچھے پیچھے چلتے رہے, اور جہاں جناب سید الشہداء اپنا خیمہ برپا کرتے تھے اس سے تھوڑے فاصلے پہ اپنا خیمہ برپا کرتے تھے, گویا ایک طرح کی نگرانی فرما رہے تھے, نگرانی کر رہے تھے زہیر. لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ آقا ابو عبداللہ نے اپنا خادم بھیج دیا کہ زہیر سے کہو حسین ملنا چاہتے ہیں. اور اب جب زہیر گئے تو بس ایک ملاقات ہی تو تھی, چند جملے, کیا کہا حضرت نے اور کیا سنا زہیر نے, یا میں کیا عرض کروں کہ عجب نہیں کہ جناب سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے گفتگو کے ساتھ ساتھ کچھ مناظر بھی دکھا دیے ہوں, اس میں کوئی شک نہیں. ہاں یہ باتیں بھی دوسروں کی سمجھ میں نہیں آتی ہیں تو ان کی مجبوری ہے, ورنہ سرکار سید الشہداء کا بھی ضبط کیجئے گا, ابھی چند جملے عرض کروں گا میں. سرکار سید الشہداء کا تصرف بحیثیت امام, ان کا اختیار, ان کا تصرف کتنا تھا, مجبور تھے یا مختار, مختار اور کیسے مختار, کہ جب جناب ام سلمہ سے رخصت ہو رہے تھے اور بی بی ام سلمہ نے کہا کہ بیٹے حسین تم کربلا نہ جاؤ, تم کوفے نہ جاؤ, عراق نہ جاؤ, تو آپ نے فرمایا کہ یہ جناب بی بی ام سلمہ وہ بزرگوار خاتون ہیں جنہیں حضرت امام حسین یا اماں کہہ کے خطاب کرتے ہیں, اے مادر گرامی. تو آپ نے فرمایا کہ مادر گرامی آپ سمجھتی ہیں کہ مجھے معلوم نہیں ہے جو نانا نے آپ سے باتیں کہی ہیں, اور پھر آپ نے ذہن میں پورے جملے نہیں دہرا رہا ہوں ورنہ آپ کی صدائے گریا بلند ہو جائے گی. صرف معجزے کا جو پہلو ہے وہ یہ کہ آپ نے اشارہ کیا اور تمام زمینیں پست ہوئی, زمین کربلا بلند ہوئی, آپ نے ہاتھ بڑھایا, ایک مٹھی خاک اٹھائی اور جناب بی بی ام سلمہ کو یہ کہہ کر دیا کہ یہ خاک اس خاک کے ساتھ رکھ لیجئے جو نانا دے کر گئے. یہ معجزہ ہے نا. تو جو آقا حسین جناب ام سلمہ کو یہ مناظر دکھا سکتے ہیں, انہوں نے زہیر کو کیا دکھایا ہمیں نہیں معلوم, لیکن بس ہے ملاقات ایک ہے, ایک مختصر سی ملاقات, اور زہیر کی شخصیت بدل گئی. ایک مختصر سی گفتگو اور حر کی شخصیت بدل گئی. توجہ ہے؟ اگر معصوم اپنے ارادہ کن فیکونی سے کام لے.
اللہ اکبر
اللہ اکبر. پھر وہی ہر قدم پر سوچ رہا ہوں کہ میں نے کیا کہہ دیا. خدا معلوم کون کیا سمجھے گا اور کتنا سمجھے گا اور کتنا اعتراض کرے گا کہ دیکھیے کھلا ہوا شرک. کن فیکونی کا ارادہ تو خدا کے لیے مخصوص ہے. کس نے کہا خدا کے لیے مخصوص ہے؟ خدا نے اپنی کوئی چیز اپنے لیے مخصوص رکھی نہیں ہے، اپنے خاص بندوں کو عطا کر دیتا ہے. خدا نعوذ باللہ خاکم بدہن خاکم بدہن نقل کفر کفر نہ باشد. خدا کوئی بخیل ہے؟ خدا مجبور ہے؟ خدا فقیر ہے؟ خدا غنی ہے، غنی علی الاطلاق. خدا جواد ہے، سخی ہے، کریم ہے، عطا کرنے والا ہے. اور کوئی چیز اس کی عظمت اور اس کی بلندی یہی ہے کہ وہ مخلوق کی کسی صفت اور خصوصیت کا محتاج نہیں ہے، اور اپنی ذاتی کوئی صفت اپنے لیے بچا کے نہیں رکھتا، عطا کرتا چلا جاتا. ہاں دامن طلب ہونا چاہیے، قابلیت ہونی چاہیے.
کیا بات ہے؟
کون سی قابلیت؟ ابھی بتایا تھا نا تھوڑی دیر پہلے، قبول کرنے کی صلاحیت. جو ادھر سے عطا ہو وہ ہم قبول کر سکیں، وہ قابلیت نہیں جو عطا کو روک دے کہ جناب آپ ہی نہیں میں بھی قابل ہوں، وہ قابلیت نہیں. قبول کرنے کی صلاحیت، وہ سب عطا کرتا چلا جاتا ہے. جو کچھ آپ کے پاس ہے کس کی عطا ہے، اور جو کسی کے پاس ہے وہ کس کی عطا ہے؟ آدم کو علم کس نے دیا؟ موسیٰ کو ہیبت کس نے دی؟ ابراہیم کو خلت کس نے دی؟ جس کو جو کچھ ملا اسی کا عطا کردہ ہے. حضرت سرور کائنات محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور اول ہے، خلق اول ہے، تعین اول ہے. حقیقت محمدیہ کے کنہ تک ہم نہیں پہنچ سکتے، مگر وہ ہے مخلوق و مربوب. اللہ نے خلق کیا ہے، یہ خلق ہوئے ہیں، اور جو کچھ ان کے پاس ہے اسی کی عطا ہے، اسی کی عطا ہے، پروردگار کی عطا ہے، اللہ رب العالمین کی عطا ہے. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کیا کمالات تھے امیر المومنین میں، کیا کمالات تھے. اب میں کہوں تو آپ کہیں گے کہ آپ عقیدت میں کہہ رہے ہیں، ارادت مندی میں کہہ رہے ہیں، اور حضور اگر گواہی دیں. حضور کا ارشاد ہے کہ جو آدم کو ان کے علم کے ساتھ، نوح کو ان کی عظمتوں کے ساتھ، موسیٰ کو ان کی ہیبت کے ساتھ، عیسیٰ کو ان کے زہد کے ساتھ، خلیل خدا کو ان کی خلت کے ساتھ دیکھنا چاہے، وہ علی ابن ابی طالب کو دیکھ لے. کس کی گواہی ہے یہ؟ مسند امام احمد ابن حنبل اٹھا کے دیکھ لیجئے گا، یا اور دوسرے علماء کی کتابیں دیکھ لیجئے گا. میں نہیں عرض کر رہا ہوں، پیغمبر نے فرمایا ہے جو آدم تا عیسیٰ تمام انبیاء کو دیکھنا چاہے ان کے کمالات کے ساتھ، ان کے معجزات کے ساتھ، وہ علی ابن ابی طالب کو دیکھ لے. یہ سب علی ابن ابی طالب میں معجزات و کمالات و فضائل تھے، مگر عطا کس نے کیا تھا؟ خدا نے. یہ اور بات ہے کہ انہوں نے اس آیت کی روشنی میں ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی، جو کچھ ادھر سے ملا تھا اس شان کے ساتھ عطا کیا ہے، اس شان کے ساتھ نظر مولا کیا ہے کہ پیغمبر سے پوچھا جاتا تھا علی کے پاؤں میں تیر پیوست ہے اور بہت تکلیف محسوس کر رہے ہیں، صلاتی صلاتی صلاتی. مقام دیکھیے گا، پیوست ہے، نکالا نہیں جا رہا ہے۔ کہا ٹھہر جاؤ، جب علی تکبیرۃ الاحرام کہیں نماز میں مشغول ہو جائے تو تیر نکال لینا، علی کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ نماز سے لے کر اور تمام زندگی کے مناسک، اب میں مناسک حج نہیں کہہ رہا ہوں، مناسک حیات علی، تمام اعمال، تمام خدمتیں کس شان سے نظر مولا کی ہیں۔ نماز میں تو خیر بہت سے اور لوگ ہوش و حواس جمع کر کے خدا کے سامنے خضوع و خشوع کا مظاہرہ کر لیتے ہیں، سب سے زیادہ جہاں حواس گم رہتے ہیں وہ میدان جنگ ہے۔ علی وہ ہے کہ مصلی عبادت، محراب نماز سے لے کر اور میدان جنگ تک یکساں للہیت کی شان ہے علی میں۔ نماز پڑھتے ہیں تو اس شان سے کہ جہاں اپنی ذات کی خبر نہیں ہوتی، اپنے جسم سے بے خبر، اپنے جسد سے بے پرواہ، حق سبحانہ وتعالی کے تصور میں مستغرق، فنا فی اللہ، کسی فنا فی اللہ اور بقا باللہ کی اصطلاحیں تصوف کی کتابوں میں لکھنا آسان ہے، پیکر میں ڈھال کے علی نے لکھایا۔ تصوف کے لٹریچر ہم نے دیکھے، فنا فی اللہ، بقا باللہ، فنا فی اللہ، بقا باللہ، دیکھنا ہے فنا فی اللہ کیا ہوتا ہے، بقا باللہ کیا ہوتا ہے، علی کو نماز میں دیکھو۔
سبحان اللہ، سبحان اللہ،
سبحان اللہ۔ نماز ہی نہیں، میدان جنگ میں چلا۔ ابھی آج کل تو گھر گھر مولانا روم کا تذکرہ عام ہو گیا ہے، رومی، اور رومی کے بہانے سے پتہ نہیں کیسی تعلیمات آپ تک پہنچ رہی ہیں۔ اور جب سے یونیسکو نے مولانا روم پر پورا سال منایا تھا، اور اس کے بعد ایک خاص منصوبہ ہے کہ تصوف اور روم، مولانا روم کے حوالے سے اس قوم کے بچوں کو ایک خاص انداز پر ڈھالا جائے، لیکن انہیں مولانا روم کو پڑھیے، مولانا روم نے ایک خاص کیفیت کے ساتھ اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ جنگ خندق میں علی ابن ابی طالب جب تشریف لے گئے، اب یہ بہرحال میں عموماً جنگیں کم پڑھتا ہوں اور جنگ پڑھنے کا وقت بالکل نہیں رہ گیا، لیکن بس ماحول کا حوالہ دے دوں، ذہن تازہ ہو جائے آپ کا۔ جنگ میں یوں ہی انسان میں غیظ و غضب ہوتا ہے، لیکن جب ماحول ایسا ہو کہ غصے میں اور اضافہ ہو جائے تو پھر انسان کچھ نہیں سوچتا، بس یہ سوچتا ہے کہ ہمیں دشمن کو قتل کرنا ہے۔ یاد ہے میری شجاعت کی تعریف غالباً پہلی مجلس میں کی تھی، پہلی یا دوسری مجلس میں؟ شیر شجاع نہیں ہوتا، یہ انسان ہے جو شجاع ہوتا ہے۔ شیر درندہ ہوتا ہے، شیر کے سامنے جو آتا ہے وہ چیر پھاڑ کے رکھ دیتا ہے، یہ انسان ہے جو دشمن کے سامنے اٹھی ہوئی تلوار کو بھی روک لیتا ہے۔ تلوار بے اختیار مار دینا شجاعت کا کمال نہیں ہے، تلوار کو روک لینا شجاعت کا کمال ہے۔ یاد ہے نا، اور بھی کس کس انداز میں، کس کہاں کا لوگ عموماً، معاف فرمائیے گا میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں، آقا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کے پیش نظر، ورنہ کسی کی توہین مقصود نہیں ہے، عموماً لوگ شجاعت امیر المومنین کا جو بیان کرتے ہیں وہ نہایت سطحی اور ناقص، اس لیے کہ صرف وہ مناظر دکھاتے ہیں جہاں جہاں علی نے تلوار چلائی ہے۔ یہ تو شجاعت کا ابتدائی مظاہرہ ہوتا ہے، وہ مناظر دکھاؤ جہاں جہاں علی نے تلوار روکی ہے۔
ماشاءاللہ،
تلوار رک جائے کیا انسان ہوگا، کیا خود بے اختیار ہوگا اور کیا عالم بے اختیار ہوگا، کیا شجاعت ہوگی، کیا قدرت ہوگی، کیا حوصلہ ہوگا، کیا صبر ہوگا کہ میدان جنگ میں انسان تلوار روک لے. یہ ایک دو مناظر تھوڑی ہیں، کئی مناظر ہیں، کئی مناظر ہیں. لیکن اس وقت بہرحال اب وقت بہت کم ہے، اس لیے صرف یہی بیان مکمل کر دوں کہ جنگ خندق میں جو مولانا روم نے بہت لطف کے ساتھ، بہت کیفیت کے ساتھ بیان کیا ہے، جنگ خندق میں عمر ابن عبد الود کو جب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے زیر کیا اور چاہتے تھے کہ سر قلم کریں، تو اس نے گستاخی کچھ ایسی کی کہ آپ نے چھوڑ دیا اور پیچھے ہٹائے. اب اسے کیا کہیں گے، صبر، شجاعت، یا یہ سارے الفاظ چھوٹے ہو جاتے ہیں. علی کا ایک عمل اتنا بڑا ہو جاتا ہے، علی کا یہ عمل اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ دنیا کی ڈکشنریوں میں اس کو پیش کرنے کے لیے الفاظ موجود نہیں ہیں. جب ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ امیر المومنین کا یہ ایک عمل، یہ ایک ادا، یہ ایک ادا اس قدر عظیم ہے کہ اس کی تعبیر کے لیے، اس کے بیان کرنے کے لیے لغت میں الفاظ نہیں ہیں، تب تو پیغمبر نے کہا تھا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. علی کی ایک ضربت روز خندق ثقلین کی عبادت سے بڑھ کر ہے. ثقلین کی عبادت سے بڑھ کر. اور کون کہہ رہا ہے؟ حضور فرما رہے ہیں. جس کا دل چاہے حضور کو کہہ دے کہ آپ مبالغہ فرما رہے ہیں، غلو کر رہے ہیں، نعوذ باللہ نستجیر باللہ، حضور کا ارشاد ہے. بس اب یہ کیوں ہٹ گئے تھے پیچھے، کیوں ہٹ گئے تھے؟ ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین. میری نماز اسی کے لیے، میرے تمام اعمال اسی کے لیے، میری تمام عبادتیں اس کے لیے، میری قربانیاں اس کے لیے، میری زندگی اس کے لیے، تو میری جنگ بھی اس کے لیے، میری صلح بھی اس کے لیے. میں تیرا سر قلم کروں گا تو صرف بخاطر خدا، اگر میرا غصہ شامل ہو جائے گا تو تلوار روک لوں گا. تو اب دیکھیں کہ یہ دو آیتیں قرآن مجید کی جو آپ کے سامنے مسلسل پڑھ رہا ہوں،
سبحان اللہ سبحان اللہ،
یہ کیا ترجمہ پڑھ کے سمجھ میں آ جائے گا؟
اللہ
یہ تفسیریں سمجھ میں، سب چیزیں تفسیروں کا مطالعہ کر کے بات سمجھ میں آ جائے گی. جب تک محمد اور آل محمد، علی اور آل علی، حسین اور آل حسین، فاطمہ اور آل فاطمہ، ابو طالب اور آل ابو طالب، جب تک ان کے یہ تابناک چہرے اور یہ تابناک سیرتیں سامنے نہ ہوں، اس وقت تک بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ کس طرح پوری زندگی نظر مولا کی جاتی ہے اور کس طرح موت نظر مولا کی جاتی ہے. بس گفتگو تمام. آج پانچ محرم ہو سرکار سید الشہداء کا مرتبہ تو ظاہر بہت بڑا مرتبہ ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سادہ سی تعبیر ہے، جب کوئی تعبیر مسلسل سنتے رہیں اور دہراتے رہیں تو اس کی جو حقیقی معنویت ہے اس کی طرف سے توجہ ہٹ جاتی ہے. تو آپ کہتے ہیں خامس آل عبا، پنجتن پاک، ان میں کی پانچویں ہستی سرکار سید الشہداء، اس پوری کائنات میں پانچواں مرتبہ سید الشہداء کا، پوری کائنات ہستی میں بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر کون ہے؟ مصطفیٰ. بچوں کی طرح سبق دہرانے. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کس کا رتبہ ہے؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب. بولے کہ عالمین میں, عالمین میں, عالمین میں. اور اس کے بعد کس کا رتبہ ہے؟ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ. اسے سمجھیں کہ یہ جو پنجتن پاک کا تصور کیا ہے, خامس آل با کا تصور کیا ہے. اب آپ سوچیں کہ غالب نے کیوں کہا تھا, پھر دہراؤں. غالب معمولی شاعر ہے, سادہ سے انداز میں کیا کہہ جاتا ہے. سلام اسے کہ اگر بادشاہ کہیں اس کو تو پھر کہیں کہ کچھ اس سے سوا کہیں اس کو, نہ بادشاہ نہ سلطان, یہ کیا ستائش ہے, کہو کہ خامس آل با کہیں اس کو. سلام اسے کہ اگر بادشاہ کہیں اس کو تو پھر کہیں کہ کچھ اس سے سوا کہیں اس کو, نہ بادشاہ نہ سلطان, یہ کیا ستائش, کہو کہ خامس آل عبا کہیں اس کو. یہ حسین خامس آل عبا ہیں, یعنی پوری کائنات میں, عالمین میں حسین کا پانچواں رتبہ ہے اس فہرست کے ساتھ. حسین اور علی حسین. یہ کربلا میں جو منتخب اپنے خاندان کے افراد کو لے کے آئے تھے اور اپنے اصحاب کو, ان میں کیا کیا مناظر ہمیں ملتے ہیں کہ جہاں سب نے اپنی زندگیاں نظریں مولا کر دی. اور اس میں سب سے بڑی بات, مردوں کے ساتھ آج خواتین کو خصوصیت سے میں خطاب کروں گا, خدا شناسی پیدا کر. کلمہ پڑھا ہے نا, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. کلمہ پڑھا ہے نا اسلام کا, کلمہ پڑھا ہے نا ایمان کا. اشہد ان علی ولی اللہ, پڑھا ہے نا یہ کلمہ, تو اس کا حق ادا کیجئے. خود غرضی نہیں, خود پرستی نہیں, حسد نہیں, دنیاوی مسابقہ مقابلہ نہیں, خدا کو پیش نظر رکھیے. بچوں کی تربیت اس طرح کیجیے جیسے کربلا کی ماؤں نے کیا. ہر ماں اپنے بچے کی سلامتی چاہتی ہے اور چاہنا بھی چاہیے, مگر جب بات نظر مولا کرنے کی آ جائے تو پوری شجاعت کے ساتھ, پورے صبر کے ساتھ, پورے استقامت کے ساتھ. یعنی کربلا کی ہر ماں اپنے بچے کو مرنے کے لیے تیار کر رہی تھی. محیایا و مماتی للہ رب العالمین, ہماری زندگی بھی خدا کے لیے, ہماری موت خدا کے لیے. کوئی ماں یہ نہیں بتا رہی تھی اپنے بچے کو, اپنے بیٹے کو, بیٹا دیکھو کل اگر جنگ چھڑ جائے تو اپنی سواری کا گھوڑا تیار رکھنا, اور جہاں تک ممکن ہو سکے دیکھو فلاں گاؤں قریب ہے یا فلاں قبیلہ قریب ہے یا کوفہ قریب ہے, بچ کے چلے جانا, زندگی بچا لے. نہیں بیٹا, کل جان دینا ہے, کل قربان ہونا ہے. آقا حسین سے ہمیں شرمندگی نہ ہو, اور حسین کی ماں فاطمہ زہرا سے ہمیں شرمندگی نہ ہو. اجرکم علی اللہ, خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے, سوائے غم آل عبا کے, اور کسی کا غم آپ کو نہ رلائے. ہاں وقت کم ہوتا ہے, مطالب بہت زیادہ ہیں, ایک خاص انداز سے لوگ مسائل پڑھتے آئے ہیں, اور میں خود کو بھی قصوروار سمجھتا ہوں. اتنی عمر ہو گئی ایک خاص انداز سے بس پڑھتا چلا آ رہا ہوں, ابھی کربلا کی تفسیر مکمل نہیں ہوئی ہے, ابھی بہت سے پہلو ہیں جو بیان نہیں ہوئے ہیں, اور اگر بیان کروں تو آپ کہیں گے کہ یہ تو ہم پہلی بار سن رہے ہیں. خدا کی قسم کربلا کی تاریخ بہت ناقص لکھی گئی. حسین اور اہل بیت حسین اور اصحاب حسین کے پورے پورے کارنامے ہم تک نہیں آئے ہیں ابھی, اور اسی لیے میں نے کہیں یہ جملہ لکھا ہے کہ تاریخ اس سلسلہ روز و شب کی طرح جتنی تاریخ ہے, جتنی تابناک ہے, روشن ہے, اتنی ہی تاریخ بھی ہے. جیسے دن روشن ہوتا ہے اور رات تاریخ ہوتی ہے, ایسے ہی سلسلہ روز و شب کی یہ جو تاریخ ہے نا, یہ جتنی روشن ہے اتنی ہی تاریخ بھی ہے. جتنا ذکر معصوموں کا ہم تک پہنچ گیا بس یہ روشنی ہے تاریخ کی, باقی تو سب تاریخی ہی تاریخی ہے. اور کتنا ذکر نہیں پہنچا, بہت ہے جو نہیں پہنچا. ایک خاص تہذیب, ایک خاص ڈسپلن, جسے پابند, جس کو فالو کیا ہے, جس کو برتا ہے اصحاب حسین اور اہل بیت حسین نے. یہ جنگ معمولی جنگ نہیں ہے, چند ساعتوں کی جنگ نہیں ہے. آپ صرف یہ دیکھیں کہ جب تک اصحاب زندہ رہے, بنی ہاشم میں سے کسی ایک فرد تک ایک تیر نہیں پہنچنے دیا اصحاب نے. کیا اصحاب تھے, تبھی تو آقا حسین نے کہا تھا نا, مجھے وہ اصحاب ملے ہیں یہ جو نہ میرے نانا رسول مختار کو ملے, نہ میرے بابا حیدر کرار کو ملے, اور مجھے وہ اہل بیت ملے ہیں کہ ان سے زیادہ با وفا اور صلہ رحم کرنے والا کوئی دنیا میں نہیں ہے میری نگاہ میں. یعنی میرے اصحاب سے زیادہ با وفا اور میرے اہل بیت سے زیادہ صلہ رحم کرنے والا کوئی دنیا میں موجود نہیں ہے. یہ آقا حسین کی گواہی ہے. جب تک اصحاب رہے بنی ہاشم تک ایک تیر نہیں پہنچا, اور بنی ہاشم میں کون کون تھا؟ آل عقیل, آل جعفر اور آل علی. جب تک آل عقیل کا کوئی زندہ رہا آل جعفر تک باری نہیں آئی. جب تک آل جعفر کا ایک فرد باقی رہا آل علی تک باری نہیں آئی. دنیا نہیں سمجھ سکتی کربلا کیا ہے, کتنا بڑا معجزہ ہے کربلا. اب ظاہر ہے کہ سب کی شہادتیں بیان نہیں ہوتی اور یہی چند دن رہ گئے ہیں, میں مجھ میں بھی سکت نہیں ہے کہ میں سب شہادتیں پڑھ سکوں. جب تک جناب عقیل ابن ابی طالب کی اولاد موجود رہی اس وقت تک جناب جعفر طیار کی اولاد تک باری نہیں آئی. اور جب وہ شہید ہو گئے, یعنی بنی ہاشم میں سے چند شہید ہو گئے, تو پھر جناب زینب کے لال جعفر ابن عبداللہ ابن جعفر طیار کے بیٹے, عون ابن عبداللہ اور محمد ابن عبداللہ, یہ دونوں جوان نوجوان محاورتن, انہیں بچہ کہا جاتا ہے محاورتن, اس لیے کہ بچے جتنے بھی بڑے ہو جائیں ماں باپ کی نظر میں تو بچے ہی رہتے ہیں. 18 برس کا جوان یا 20 برس کا جوان بچہ کہلاتا ہے, ہوتا ہی ہے ماں باپ کے لیے بچہ. لیکن یہ عون محمد دونوں جناب قاسم سے بڑے تھے عمر میں. اب بالکل بالتعیین میں عمر تو نہیں اس وقت مقرر کرنا چاہتا اور بیان کرنا چاہتا, وہ کتابی مسئلہ ہے. جناب عون اور جناب محمد دونوں جناب زینب کے بیٹے ہیں. وہ اختلاف ذہن سے نکال دیجئے کہ ایک بیٹا بی بی کا تھا اور ایک بیٹا کسی اور کا تھا, یہ دونوں بیٹے زینب کے بیٹے ہیں. اور زینب نے دونوں بیٹوں کو مرنے کے لیے آمادہ کیا ہے. پہلے محمد آئے. اب یہ واقعہ, یہ روایت شاید نہ سنی ہوگی آپ نے, تو آج سن لیجئے. پہلے محمد آئے, ماموں سے اجازت نہیں, ماموں نے پہلے اجازت نہیں دی مگر پھر مجبور ہوئے اجازت دی. محمد گئے میدان جنگ میں, رجس خانی کی, خوب جہاد کیا. جہاد کرتے کرتے ایک شقی نے پیچھے سے آ کر سر مبارک پہ وار کیا. محمد زخمی ہوئے, شہید ہوئے زمین پر آئے اور آواز دی مامو جان میرا آخری سلام. بس اب یہاں پر یہ روایت ہے جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں. جب بھی کوئی صحابی تہذیب کربلا جیسی جنگ میں تہذیب اور امام کا رتبہ اور اذن کی حقیقت جب بھی کوئی صحابی یا کوئی اہل بیت کا فرد جاتا تھا میدان میں پہلے اذن لیتا تھا پھر جاتا. آقا اجازت ہے, آقا اذن ہے, توجہ ہے. محمد جناب زینب کے فرزند جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کے فرزند محمد اجازت لے کے گئے اور جب عون نے دیکھا کہ محمد شہید ہو گئے تو عون سے بھائی کی شہادت برداشت نہیں ہوئی. عون محمد کے قاتل کے پیچھے گئے اور ایک کاری وار کیا, اس قاتل کو قتل کر دیا. اس کے بعد فوراً پلٹ کے آئے, مامو کے پاؤں پہ سر رکھ دیا, آقا مجھے معاف کیجیے گا آپ کی اجازت کے بغیر, آپ کی اجازت کے بغیر میں نے ایک اقدام کیا ہے, مجھے معاف کیجیے اور آپ اذن عطا کیجیے, اجازت دیجیے کہ جا کر شہید ہو جاؤں. کیا تہذیب ہے, کیا تہذیب ہے, کیا امام وقت کا مرتبہ ہے, کیا امامت کی معرفت ہے, کیا ولایت کی معرفت ہے. آقا نے سینے سے لگا کے گریا کرنا شروع کیا, خوب گریا کیا اور اس کے بعد عون کو بھی اجازت دی. عون میدان میں گئے اور پھر نئے سرے سے جنگ کی, خوب جنگ کی. جنگوں کی تفصیلات جن علماء نے لکھی ہے وہ میرے نزدیک قابل غور ہے. اب بہت سے حضرات نہیں پڑھتے ہیں وہ چیزیں, مگر میں عرض کر رہا ہوں وہ قابل غور ہیں. آپ یہ نہ سوچئے گا کہ اس میں کوئی مبالغہ ہے. خوب جنگ کی, کئی سوار قتل کیے, بہت سے پیادوں کو قتل کیا, پیادے جو لڑنے آئے تھے, اور اس کے بعد عون بھی شہید ہو گئے. بس یہاں پر میں ایک روایت جو میں نے سب سے پہلی بار اپنے برادر معظم پروردگار ان کا سایہ عاطفت ہمیشہ ہمیشہ سلامت رکھے, جو اس مرکز اور اس مسجد کے بانی ہیں جناب حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید ذوالقدر رضوی صاحب تشریف فرمائے. سب سے پہلے یہ روایت میں نے ان سے سنی تھی اور اس لیے آج دہرا رہا ہوں آپ کے سامنے کہ جناب عون اور جناب محمد دونوں شہید ہیں. آقا حسین میدان میں آئے, محمد کا لاشا اٹھایا خیمے میں لے کے آئے, عون کا لاشا اٹھایا خیمے میں لے کے آئے. خیمے کا عالم کیا ہے؟ خیمے کا عالم یہ ہے کہ جب بھی بنی ہاشم میں سے کسی کا لاشا آتا تھا تو آگے آگے زینب ہوتی تھی. زینب سب کو بھرسا دیتی تھی, مطلب بیویوں میں سین زینب کا رتبہ بھی بڑا تھا, زینب کا سن بھی بڑا تھا. بی بی زینب کی ولادت عہد پیغمبر کی ہے, بی بی کا سن بھی بڑا تھا, بی بی کا رتبہ بھی بڑا تھا. بی بی سب سے پہلے آتی تھی اور سب سوگواروں کو پرسا دیتی تھی, سب کو تسلی دیتی تھی, خود سوگوار بن کے ماتم کرتی تھی. اور زینب تو وہ ہے جس نے صرف بنی ہاشم کے شہیدوں کو نہیں اصحاب کا ماتم کیا ہے. مگر جب عون و محمد کے لاشیں آئے تو زینب نظر نہیں آئی. اسے کہتے ہیں نظر مولا کرنا. اور آقا حسین نے کیا کیا, ایک طرف عون کا لاشا, ایک طرف محمد کا لاشا, خود درمیان میں لیٹ گئے. کبھی ایک کروٹ لیتے تھے, کبھی دوسری طرف سینے سے لگا دیتے, دہشت گردی کا، بے امنی کا نام و نشان مٹا دے، امن اور عافیت کی زندگی عطا فرما، اپنے ولی آخر کو اس نے ظہور عطا فرما، اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت اور رافت کا پرچم لہرا دے۔ ماتم حسین۔